منگل 18 ستمبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ روس نے شامی میزائلوں کی فائرنگ سے اپنے فوجی طیارے کی تباہی کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے اور نتائج کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اسرائیل نے الزام کی تردید کی ہے۔
اسرائیلی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا میں کہ روس کو اسرائیل نے پہلے اس کے لیے اطلاع کر دیا تھا۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبید ملک سے خبریں سنیے۔ روس نے شام میں مار گرائے جانے والے فوجی طیارے کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے، جس پر سوار 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس نے شام میں فوجی طیارہ تباہ ہونے پر اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ شام میں روسی فوجی طیارہ تباہ ہونے کے بعد روسی وزارت خارجہ نے ماسکو میں تعینات اسرائیلی سفیر کو طلب کیا ہے۔ امریکہ نے چینی اشیاء پر $200 ارب مالیت کے نئے محصولات نافذ کر دیے ہیں۔ یہ نئے ٹیکسز 5,000 سے زائد اشیاء پر نافذ کیے گئے ہیں، جو اب تک لگائے جانے والی سب سے بڑی محصولات ہیں۔ تفصیل ذیشان ظفر سے۔
جن چیزوں پر نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں ان میں ہینڈ بیگ، چاول اور ٹیکسٹائل جیسی مصنوعات شامل ہوں گی۔ امریکہ سے پہلے بھی چین سے درآمد کی جانے والی سینکڑوں اشیاء پر $50 ارب کا محصول یا ٹیرف عائد کر چکا ہے۔ اس سے پہلے چین نے کہا تھا کہ وہ اپنے مفادات کے دفاع کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے سے نہیں ہچکچائے گا۔ یہ ٹیکس 24 ستمبر سے لاگو ہوں گے۔ اگلے سال یہ 10% سے شروع ہو کر 25% تک پہنچ جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ چین کی ناانصافیوں پر مبنی تجارتی طریقوں کا جواب ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2018 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا ہے۔ کمیٹی کے قیام کے حوالے سے تحریک وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے منگل کے روز قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جمع کروائی۔ پی ٹی آئی کے مطابق پارلیمانی کمیٹی میں حکومت اور حزب اختلاف کے ممبران کی تعداد برابر ہوگی۔ صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال نے مہاجرین کو شہریت دینے سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان افغان مہاجرین کے بارے میں پہلے جو پالیسی اپنائی گئی تھی اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا۔
فیڈرل کیبنٹ نے ماضی میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ایک طریقہ کار تھا جس کے حوالے سے افغان مہاجرین کو ریپیٹریٹ کرانا، اور ایک بہت بڑا ڈیسیجن پچھلے کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ دیکھیں، ہمارا یہ ہے کہ جو ایک ڈیٹرمنٹ پالیسی ہے اس کو اپنانا چاہیے، جو کرائیٹیریا ایک لے ڈاؤن ہے اس کو فالو کیا جائے۔ اس کرائیٹیریا کے حوالے سے جو ایک ڈیسیجن افغان مہاجرین کا جو پاس میں ڈیسیجن لیا ہے اسی کو کنٹینیو کرنا۔
اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے سرحدی علاقوں کی جانب آنے والی فضائی کارروائی میں 2 فلسطینی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس فضائی کارروائی میں جن 2 افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ اسرائیلی سرحد کے قریب دھماکہ خیز مواد نصب کر رہے تھے۔ جنوبی اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے دور کا آغاز پیونگ یانگ میں کیا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ جزیرہ نما کوریا میں مستقل اور دیرپا امن چاہتے ہیں، اور مذاکرات میں اہم ایجنڈا بھی یہی ہوگا۔ تفصیل عابد حسین سے۔
آئندہ 2 روز میں ملاقات کے دوران یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان دوسری ملاقات کے لیے بھی راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ پہلے سے ہی یہ چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں اور اس ٹیکنالوجی پر مزید آگے بڑھنے سے گریز کرے۔ اس کے علاوہ دونوں ملک ایک دوسرے پر لگائے جانے والی پابندیوں میں نرمی کا اعلان بھی کریں گے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی شراکت داری مضبوط ہو سکتی ہے۔
اقوام متحدہ نے میانمار میں حقوق انسانی کے خلاف ورزیوں پر ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ شائع کردہ رپورٹ کا متن 440 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق اسی سال اگست میں منظر عام پر آئے تھے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ میانمار کی فوج نے روہنگیا مسلمانوں اور علاقے میں آباد دیگر اقلیتوں کی نسل کشی کی کوشش کی، اور اس بات کے متعدد شواہد ملے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ برما کی فوج کو حکومتی عملداری سے دور رکھنا ہوگا، جس کے کنٹرول میں اس وقت میانمار کی 3 اہم وزارتوں کا قلمدان ہے۔ اسرائیل نے اپنی نو کامنٹ کی پالیسی توڑتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ اس نے گزشتہ 2 برسوں میں شام میں ایرانی اہداف پر 200 سے زائد حملے کیے ہیں۔ تفصیل صبر احمد سے۔
ایک نئی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے عراق شام میں 2013 کے بعد سے خفیہ طریقے سے کم از کم 12 شامی باغی تنظیموں کو مسلح کیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے لیے صحافی اور تجزیہ نگار میسم بروش نے لکھا ہے کہ اطلاعات کے مطابق جب بشار الاسد کی حکومت نے گولان کی پہاڑیوں کے مشرقی حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا تو اسرائیل نے بھی شام میں اسلحے اور پیسے کی ترسیل بند کر دی۔ اسرائیل کی اس حکمت عملی کا نام اچھا ہمسایہ آپریشن ہے، جس کا مقصد ایران مخالف شامی تنظیموں کو تقویت دینا ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ دریائے سندھ پر مجوزہ نئے بند باندھنے کے خلاف صوبہ سندھ میں مختلف حلقوں کا احتجاج، امریکہ کی جانب سے چینی مصنوعات پر بھاری محصولات کا نفاذ۔ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ سیربین میں سب سے پہلے ذکر روس اور اسرائیل کے مابین پیدا ہونے والے نئے قضیے کا۔ روس نے شام میں مار گرائے جانے والے اپنے فوجی طیارے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے۔ اس جہاز پر سوار عملے کے 15 ارکان ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے روس کی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ اسرائیل کے F-16 جیٹ طیاروں کے لاسکیا پر حملے کے دوران ایک روسی فوجی طیارہ شامی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ روسی طیارے کو شام کے دفاعی نظام نے نشانہ بنایا ہے، تاہم روس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے جنگی جہازوں نے گزشتہ روز IL-20 طیارے کو شامی دفاعی نظام کے دائرے کی جانب دھکیلا اور وہ ماسکو کو شام میں اہداف کو نشانہ بنانے کے بارے میں زیادہ واضح انداز میں مطلع کرنے میں ناکام رہا۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف کا کہنا ہے کہ روسی فوجیوں کی ہلاکت کا پوری طرح ذمہ دار اسرائیل ہے۔
ہم اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات کو دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کی غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں کی وجہ سے 15 روسی فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ روس اور اسرائیل کی شراکت داری کے منافی ہے۔ ہم موضوع جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔
آخری اطلاع تک اسرائیل کی جانب سے روسی الزام پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اسرائیل عام طور پر شام میں فضائی کارروائیوں کے بارے میں آگاہ نہیں کرتا ہے، تاہم اسرائیلی فوج کے حکام نے حال ہی میں تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے شام میں گزشتہ 18 ماہ کے دوران 200 ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ فی الحال صورتحال زیادہ واضح نہیں ہے اور روس کے الزام کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے پیر کی شام فضائی کارروائیوں کے بارے میں اطلاعات پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ غیر ملکی رپورٹس پر بیان نہیں دیتے۔ پینوس مونٹیسیس شام کے بحران کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے علاقائی رابطہ کار ہیں۔
اگر ہم انسانی امداد کے تناظر میں دیکھیں تو دو انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے پہلی تو شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا، جو ایسا لگتا ہے فی الحال کم ہو رہی ہے۔ فوج کے استعمال پر غور نہیں کیا جا رہا، کم از کم ابھی اس پر بات ہی نہیں ہو رہی۔ لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت بہت اہم ہے۔ میرے خیال میں شامی باشندے ادلب کے 30 لاکھ افراد جو بے گھر ہیں، انہیں آزاد نقل و حرکت کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جس سمت کو اپنے لیے درست سمجھیں چلے جائیں، اور انسانی حقوق کے کارکن کی حیثیت سے ہمارے لیے سب سے اہم چیز رسائی ہے۔
گزشتہ روز روسی فوجی طیارہ شامی شہر لازقیہ کے قریب واقع روسی فضائی اڈے پر واپس جا رہا تھا جب ساحل سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقعہ پیش آیا۔ وزارت دفاع نے کہا تھا کہ روسی IL-20 طیارے سے اس وقت سے رابطہ منقطع ہے جب وہ بحیرہ روم کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ شام کے سرکاری میڈیا میں بھی طیارے کے لاپتہ ہونے سے پہلے رپورٹ کیا گیا تھا کہ علاقے میں حملہ ہوا ہے، اور ان اطلاعات کے مطابق لازقیہ میں کھلے سمندر سے آنے والے دشمن کے میزائل کو روکا گیا ہے۔ طیارے کے لاپتہ ہونے کے بعد متعدد افراد کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا، تاہم آج روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ شام نے غلطی سے طیارے کو مار گرایا۔ شام میں گزشتہ 7 سالوں سے خانہ جنگی جاری ہے جس میں اب تک لاکھوں افراد ہلاک اور بے گھر ہو چکے ہیں۔ روس نے ایک بیان میں اسرائیل کی غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں پر اس واقعے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے فضائی کارروائی سے صرف 1 منٹ پہلے وارننگ دی گئی تھی اور یہ فضائی نگرانی کے طیاروں کو راستے سے ہٹانے کے لیے ناکافی وقت ہوتا ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیل نے جان بوجھ کر علاقے میں بحری جہازوں اور طیاروں کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا کی اور اسرائیلی پائلٹس نے روسی جہاز کو کور کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اسے شامی دفاعی نظام کے راستے میں لے آئے۔ خیال رہے کہ روس نے شام کے صدر بشار الاسد کی درخواست پر 2015 سے شام میں فوجی حملے شروع کیے ہیں۔ شام میں گزشتہ 7 سالوں سے خانہ جنگی جاری ہے، تاہم بشار الاسد اپنی صدارت کو بچانے میں اب تک کامیاب رہے ہیں۔ اس خانہ جنگی میں اب تک 3.5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ لاکھوں افراد نے مجبوراً نقل مکانی بھی کی ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی۔ اور ماسکو میں میں نے صحافی ڈاکٹر مجاہد مرزا سے پوچھا کہ روس نے اس واقعے کی کیا تفصیل جاری کی ہے۔
یہ چونکہ واقعہ ایسا ہے جو کل ہی رات ہوا ہے اور اس پہ یہی کہا گیا ہے کہ جب ان کا طیارہ L-20 جب وہ فضا میں تھا اور وہ لذاخے کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس وقت 1 منٹ پہلے اسرائیل نے متنبہ کیا اور اس وقت تک وہ اپنے طیارے کو مناسب مقام تک یا لینڈ نہیں کروا سکے اور شام کا جو میزائل مخالف نظام ہے اس کا میزائل غالباً اسے لگا ہے۔ تو سرکاری بیان یہ ہے کہ اسرائیل نے جو متنبہ نہیں کیا اور اس میں ہمارے 15 آدمی تھے جو ظاہر ہے ہلاک ہو گئے تو ہم اس کے خلاف مناسب اقدام لیں گے۔
اچھا ڈاکٹر مجاہد مرزا صاحب، یہ اطلاعات ہیں کہ روس کے وزارت دفاع کے ترجمان نے اسرائیلی وزارت دفاع سے رابطہ کیا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ اس سے یہ معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے پا جائے گا؟
ظاہر میرا خیال ہے ایسے ہی ہوگا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اتفاقی تھا، فرینڈلی فائر تھا، یہ اپنی طرف سے ہوا ہے، اس میں تکنیکی غلطی ہے، اس کا اندازہ تو ماہرین لگائیں گے۔ چونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مناسب کارروائی کریں گے، انہوں نے کہا مناسب اقدام لیں گے، تو اقدام اور کارروائی میں فرق ہوتا ہے، ظاہر ان کے تعلقات ہیں، تو اس پہ کوئی بات چیت چلے گی، دیکھیں کیا ہوتا ہے، ابھی تو کچھ معلوم نہیں اس بارے میں۔
اچھا، بعض خبروں کے مطابق روس نے اسرائیل کو کچھ یقین دہانیاں کروائی تھیں جب وہ شام میں بشار الاسد کی مدد کو پہنچا تھا، تو کیا روس ان یقین دہانیوں پر اب بھی قائم ہے؟
روس نے سرکاری بیان میں بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں اسرائیل سے یہ امید نہیں تھی کہ جو ہمارا ان کے ساتھ تعلقات ہیں اس تعلقات کے جلوں میں وہ ایسے کرے گا کہ ہمیں بہت کم وقت دے گا، تو ہمیں بہت کم وقت دیا گیا، ادروائز ہم اپنے جہاز کو ہٹا لیتے یا لینڈ کروا لیتے۔
یہ بتائیے کہ شام میں جو ملٹری پریزنس ہے وہ کتنی ہے روس کی؟
اس کے بارے میں اندازہ تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 7 سے 8 ہزار افراد ہیں اس پہ، وہاں پہ زیادہ تر وہاں پہ ہوائی فضائیہ ہے، تو اس کے علاوہ کوئی معلومات نہیں ہے ہمارے پاس۔
تو اس وقت جو حکمت عملی ہے روس کی شام میں، کیا اس واقعے کے بعد اس میں کسی تبدیلی کا امکان ہے؟
میرا خیال ہے نہیں، کوئی تبدیلی کا امکان نہیں، کیونکہ یہ اتفاقی تھا اور اس کا کوئی تکنیکی مسئلہ ہے، کوئی زیادہ تبدیلی واقع نہیں ہوگی میرا خیال، ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور نہ ہی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایسی کوئی بات کہی ہے۔
ماسکو سے یہ تھے صحافی ڈاکٹر مجاہد مرزا۔ اور اسرائیل کا موقف جاننے کے لیے میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے رابطہ کیا۔
اسرائیلی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رونن ملنیس نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ اسرائیل نے شام کے ایک ملٹری فیسلٹی پہ حملہ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر کچھ ہتھیار تھے جو کہ حزب اللہ کو ٹرانسفر ہونے والے تھے اور وہی ان کا نشانہ تھا، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو روسی جو طیارہ جو گرا ہے اس کے لیے پوری طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ شام جو ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ انہوں نے اسرائیلی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا میں کہ روس کو اسرائیل نے پہلے اس کے لیے اطلاع کر دیا تھا کہ اس طرح کی کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندھا دھند انڈسکرمنیٹ فائرنگ ہوئی شام کی طرف سے، جس کی وجہ سے یہ طیارہ جو ہے وہ تباہ ہوا۔
اور روس نے یہ جو اپنے بیان میں کہا کہ وہ مناسب کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، اس پر تو اسرائیل کی طرف سے کوئی اس پر رد عمل ظاہر ہوا ہے؟
اس پر کسی طرح کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا ہے، کوئی کسی نے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے، اسرائیلی رہنماؤں کی طرف سے بھی کوئی رد عمل نہیں آیا ہے۔ لیکن اسرائیلی میڈیا میں ایک خبر جو آ رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پوتین کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، پوتین کا جو بیان آیا ہے، اس میں وہ ایک طرح سے اسرائیل کی طرف جو ہے ماڈریٹ اسٹینڈ لیا جا رہا ہے، اور اسرائیل پر پوری طرح سے ذمہ داری جو ہے وہ پوتین نہیں تھوپ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ حالات ایسے بن گئے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو اس طرح کا اسٹیٹمنٹ اسرائیلی میڈیا میں آ رہا ہے، اور کئی جو رپورٹ ہیں اس طرح کی شائع ہوئی ہیں اسرائیلی میڈیا میں۔ یہ کہا جا رہا ہے ذرائع ابلاغ میں کہ روس کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر خارجہ اویگدور لیبرمان کے ساتھ بات کی ہے، اور انہوں نے خبردار کیا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ روس جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کاروائی کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف۔ یہ ذرائع ابلاغ میں کہی جا رہی ہے بات۔
تو ہریندر، جس طرح آپ نے کہا کہ روس نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ وقت آنے پر اس کا جواب دے گا، تو عام طور پر کس طرح کا اسرائیل میں کس طرح کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے جب اس طرح کی، یعنی ایک تو یہ ایک طرح سے دھمکی آمیز بیان ہے نا؟
جی بالکل، لیکن یہاں پر ذرائع ابلاغ میں جو تجزیہ نگار ہیں ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تعلقات جو ہیں دونوں ملکوں کے درمیان وہ بڑے اچھے ہیں، روس اور اسرائیل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں خطے میں، وہاں پر باقی مسائل پر بھی، اور جہاں تک شام کا سوال ہے تو شام میں بھی دونوں ملک جو ہیں وہ یہ ظاہر بات ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح سے کوآپریٹ کرتے رہے ہیں۔ تو مانا یہ جا رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی، یہ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب اسرائیل جس طرح سے کھل کر کاروائی کر رہا تھا شام میں، اور ایرانین وہاں پہ جتنے بھی انسٹالیشنز ہیں ان پہ کافی حملے اسرائیل کی طرف سے ہوئے ہیں، کچھ کی تو اسرائیل نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے جو کہ عام طور پر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ اب یہ کاروائی جو ہیں اس میں اس رفتار میں کمی آئے گی، تھوڑی جو تیزی سے پہلے کاروائی ہو رہی تھی وہ اب نہیں کر پائیں گے، اور کچھ سمے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ روس جو یہ فیس سیونگ ایک میکانزم ہے، روس کی طرف سے اسرائیل پر کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہوگی۔
جب روس نے اپنی فوجیں بھیجیں شام میں، شام کی خانہ جنگی کی جو صورتحال ہے پچھلے 7 سال سے، اور روس اس میں کودا، تو اس نے کچھ یقین دہانیاں کروائی تھیں اسرائیل کو کہ وہاں اسرائیل کے مفادات کو تحفظ رہے گا اور اس میں وہ کسی طرح کی مداخلت نہیں کرے گا۔ کیا اسرائیل ان یقین دہانیوں سے مطمئن ہے کہ روس اس پر قائم ہے؟
جی، عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ جس طرح سے نیتنیاہو اور روسی صدر ولادیمیر پوتین کے درمیان ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور شاید کسی ایک رہنما جس کے ساتھ نیتنیاہو سب سے زیادہ ملے ہوں، اور عام طور پر بڑے ہی شارٹ نوٹس پر وہاں پر جاتے رہے ہیں ماسکو، اور جس طرح سے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے، دونوں کے اہلکار جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ روس نے اسرائیل کو جو بھی جس طرح کی یقین دہانی کر رکھا ہے اس پر عمل کیا ہے پوری طرح سے، اسی طرح کی کوئی مداخلت جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ روس نے کبھی بھی اسرائیلی جو کاروائی ہوئی ہے ایرانین جو انسٹالیشنز ہیں ان پر، اس کے خلاف اس روس کی طرف سے کسی طرح کا کوئی بیان نہیں آیا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ روس کا بھی جو ہے انٹرسٹ ہے اس بات میں کہ ایران جو ہے وہ مضبوط نہ ہو شام میں، اور تبھی جو ہے روس بھی ایک طرح سے وہاں پر پرومیننٹ پلیئر کے طور پر قائم رہ سکتا ہے۔
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا، اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے واشنگٹن میں قائم کیٹو انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تجزیہ نگار ڈاکٹر سحر خان سے بات کی، اور ان سے پہلے تو پوچھا کہ روس اسرائیل قضیے میں امریکہ کہاں کھڑا ہے اور یہ کشیدگی کیا شکل اختیار کر سکتی ہے۔
یہ ہمیشہ سے تھوڑا سا مسئلہ رہا ہے سیرین جنگ میں، کیونکہ جب بھی روس یا سیرین ایئر پلین بھی اسرائیل کے پاس جاتے ہیں، اسرائیل ایک دم الرٹ پہ ہو جاتا ہے، اور یہ 2-3 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں جب اسرائیل نے ایک جہاز یا ایک اپنی مسائل استعمال کیے جہاز کو ہوا سے نکالنے کے لیے. یہ جو پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے آئی تھنک اس سے ہمیں دو باتیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ بہت پریشان ہے اس بات سے کہ روس اور ایران سیریا میں موجود ہیں اور بشار الاسد کی جو پارٹنرشپ ہے روس اور ایران دونوں کے ساتھ وہ بڑھتی جا رہی ہے. دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں اور امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیا ہے, لیکن سیریا کے معاملے میں امریکہ اسرائیل سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہے. تو ابھی تک ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے, کم از کم صدر ٹرمپ سے کوئی ہم نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا ہے کہ جس پہ وہ کہیں کہ اسرائیل ٹھیک تھا. جان بولٹن صاحب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بے شک ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیا, بلکہ اگست میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو مسلز جو اسٹرائکس ہوئے تھے جو اسرائیل نے کیے تھے سیریا میں وہ جائز تھے. تو اس طرح کی باتیں ہم جان بولٹن سے دیکھتے ہیں, لیکن اوور آل جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اسرائیل اور سیریا کے درمیان جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں خاص طور پر روس کے درمیان وہ ذرا خاموش رہا ہے.
اس طرح کے جو دو تین واقعات آپ نے کہا کہ ہو چکے ہیں اس سے پہلے بھی, مگر اس بار روس نے یہ کہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. آپ نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ اب تک خاموش رہی ہے اور اس نے کچھ نہیں کہا جان بولٹن کے علاوہ جو ان کے بیانات آئے ہیں. اگر روس واقعی جوابی کارروائی کرتا ہے تو کیا امریکہ اسرائیل کے دفاع میں کھل کر سامنے آ سکتا ہے؟
اصل میں یہ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ ہے کہ ایسا سوال ہے جو کافی اینالسٹ کو پریشان بھی کر رہا ہے. اگر واقعی روس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو جو سیرین جنگ ہے وہ تو آپ سمجھیں ایک بیک گراؤنڈ میں جنگ چلی جائے گی, اور روس اور سیریا کے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے وہ ایک دم آپ سمجھیں فور فرنٹ پہ آ جائیں گے. اور امریکہ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو آپ سمجھیں بالکل جیسے کہتے ہیں کباب میں ہڈی والی بات ہو جائے گی, کیونکہ اسرائیل سے تو امریکہ کی بہت اچھی دوستی ہے اور بہت ایڈمنسٹریشن سے رہی ہے, لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ روس سے بھی اچھے تعلقات مور اور لیس رکھتا ہے. بے شک ابھی صدر ٹرمپ کی کرمنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور یہ روس کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے الیکشن میں دخل اندازی کی اور جمہوری اداروں کو انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کے درمیان ایک قسم کی دوستی ہے, یا کم از کم یہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ صدر پوٹن سے بہت متاثر ہیں. تو اس معاملے میں یہ ذرا انکلیئر بات ہے کہ ایگزیکٹلی امریکہ کس کی پوزیشن لے گا. اگر یہ اوباما کی ایڈمنسٹریشن ہوتی تو میں کہتی کہ ڈیفینیٹلی وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے امریکہ, لیکن اس معاملے میں مجھے نہیں لگتا کہ کیا بالکل کلیئر بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے جب بھی اس طرح کے کوئی حملے ہوتے ہیں ہم اسٹرائکس دیکھتے ہیں تو ایک دم سے بات جیسے کہتے ہیں نا ریٹورک پولیٹیکل ریٹورک بڑھ جاتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد وہ بات چیت بھی ختم ہو جاتی ہے اینڈ حملے وغیرہ نہیں ہوتے, کیونکہ دونوں روس اور اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے درمیان جنگ ہو گئی تو دونوں کے لیے یہ ایک بری خراب بات ہے. تو جیو پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ روس ایز سچ کچھ کرے گا یا کوئی ریٹیلیٹوری حملہ کرے گا, لیکن ضرور یہ کہہ رہے ہیں یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے حق میں ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں.
اچھا, صورتحال شام میں خاص طور پہ خاصی گھمبیر نظر آتی ہے. ایک طرف روس کا جہاز گرا, اس نے کہا کہ اسرائیل نے گرایا ہے. دوسری جانب ادلب میں جو باغیوں کا گڑھ ہے وہاں پر صدر بشار الاسد کی فوجیں اور ان کی جو اتحادی ہیں ان کا آپریشن جاری ہے. ترکی کو تحفظات ہیں اس پر, تو کافی سارے فریق جیسے ان کے متضاد مفادات ہیں. یہ صورتحال خطے کے لیے آپ کی نظر میں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟
دیکھیں انفارچونیٹلی شام کی جو جنگ ہم بھی ساتواں سال ہے, اور خاص طور پہ اگر ادلب میں اگر بشار الاسد کی فورسز واقعی اگر انہوں نے ادلب کا کنٹرول لے لیا تو آئی تھنک ہم ان اے وے دیکھیں کہ یہ جنگ آہستہ آہستہ ختم ہوگی اور جس کے اندر اسد جو ہیں وہ آپ سمجھے جیت گئے. اب یہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا شام میں, آئی تھنک ایک تو بہت زیادہ ایکٹرز انوالوڈ ہیں, روس, ایران, امریکہ, ترکی, اسرائیل, اسد خود. تو اب یہ آئی تھنک سوچنے کی بات ہے کہ اگر شام کی جنگ ختم ہوئی تو پھر شام روس اور ایران کے درمیان کیا ہوگا, کیونکہ ابھی تک تو تھوڑی بہت ملٹری پارٹنرشپ چل رہی تھی, لیکن اگر جنگ ختم ہوئی تو اب ये आई थिंक जरा एनालाइज करना पड़ेगा कि रूस का एग्जैक्टली क्या रोल होगा, क्योंकि असाद के हमेशा ईरान से ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और रूस के लिए या तो अगर उन्होंने रूस का साथ दिया तो डेफिनेटली अमरीका और इसराइल के दरमियान टेंशन हो जाएगी. मुझे नहीं नजर आता कोई सोल्यूशन, लेकिन ये है कि आई थिंक अगर ये जंग खत्म होगी तो बशार अल असाद जो है वो हमें नजर आएंगे कि वो दोबारा अपनी हुकूमत बनाएंगे.
ये थी केटो इंस्टीट्यूट में स्ट्रेटेजिक और डिफेंस के उमूर की तजिया निगार डॉक्टर सहर खान. मशरक वस्ता में ईरान के असर नफूस को रोकने के लिए इसराइल के खुफिया इकदाम का एक नई रिपोर्ट में इंकशाफ. तफसील आगे चलकर सैरबीन आप BBC की उर्दू नशरियात में सुन रहे हैं.
अपनी राय का इजहार करें.
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा.
बात करें सियासत पर.
ट्रंप आएंगे हेल्दी, आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें.
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुसूसी तवज्जो.
आपकी कॉल्स सैरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी. नंबर है 0800-222-75. याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-11139. वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है.
और अब खेल की खबरों के साथ शमशाद आफरीदी.
एशिया कप में आज इंडिया और हांगकांग की टीमों के दरमियान मैच जारी है. आज हांगकांग ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान मैच कल खेला जाएगा. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कोच वकार यूनस ने मुतहदा अरब अमारात में BBC के नामा निगार अब्दुल रशीद शकूर को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में तफरी, जज्बात और सब कुछ मिलेगा.
पाकिस्तान इंडिया के मैचेस गारंटी है कि आपको फुल एंटरटेनमेंट है, उसमें एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, भी मिलेंगे. आप दोनों टीमें अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं. इंडिया ने टेस्ट सीरीज जरूर हारी है लेकिन उनकी वनडे की टीम हमेशा से ही पिछले 5-7 साल से बहुत ही अच्छी टीम है और उनकी बड़ी बैलेंस टीम है. उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है. लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इस टाइम फॉर्म है, रिसेंटली जिम्बाब्वे में भी बहुत अच्छा खेल के आए हैं, लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी भी बड़ा टूर्नामेंट जीता हुआ है, तो एक मोराल और दिल बड़ा हुआ हुआ है. मेरे लिए इस टाइम अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान फेवरेट है.
फुटबॉल चैंपियंस लीग में आज कुल 8 मैचेस खेले जाएंगे. नुमाया मैचेस में इंटर मिलान का मुकाबला टोटेनम से, लिवरपूल का मुकाबला PSG से और मोनाको का मुकाबला एटलेटिको मैड्रिड से होगा, जबकि नेशंस लीग में सटन यूनाइटेड का मुकाबला बोरमवुड से होगा. टेनिस में पेन पैसिफिक ओपन में बर्तानिया की योहाना कोंटा कनाडा की क्वालिफायर गैब्रियला डब्राउस्की को 6-2 और 6-0 से शिकस्त देकर 16वें राउंड में पहुंच गई हैं. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की एशली बैर्टी ने अमेरिका की कोको वेंडवे को शिकस्त दी थी और 9 दिन बाद दोनों US ओपन वेमेन्स डबल का टाइटल जीतने में कामयाब हुई. इटालियन स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरर के CEO ने कहा है कि 2022 से फिरारी की तैयार करदा गाड़ियां हाइब्रिड पेट्रोल इलेक्ट्रिक होंगी. उनका कहना था कि 2022 तक 60% के करीब गाड़ियों के मॉडल्स हाइब्रिड पावर ट्रेन्स के तैयार करेंगे.
खेलों का अहवाल आपने सुना शमशाद आफरीदी से. इसराइल ने इंकशाफ किया है कि उसने गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान शाम में ईरानी अहदाफ पर 200 से ज़्यादा हमले किए हैं. तफसील प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आने को है. यहाँ प्रोग्राम के निस्फ पर खबरों के खुलासे के साथ उबैद मलिक.
रूस ने शाम में मार गिराए जाने वाले फौजी तैयारे का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया है, जिस पर सवार 15 अफराद हलाक हो गए थे. अमेरिका ने चीनी अशिया पर 200 अरब डॉलर मालियत के नए महसूलात नाफिज कर दिए हैं. ये नए टैक्सेस 5,000 से ज्यादा अशिया पर नाफिज किए गए हैं. पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने 2018 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात की तहकीकात करने के लिए एक खसूसी पार्लिमानी कमेटी के क्याम का ऐलान कर दिया है. जनूबी और शुमाली कोरिया के رہنماؤں کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے دور کا آغاز پیونگ یانگ میں ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے میانمار میں حقوق انسانی کے خلاف ورزیوں پر شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا ہے کہ میانمار کی فوج نے روہنگیا مسلم کشی کی کوشش کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا عبید ملک سے، سیربینہ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ملک میں نئے ڈیموں کی تعمیر سے متعلق قرارداد منظور کر لی ہے۔ ڈیموں کا نام ظاہر نہ کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے قرارداد کی مخالفت کی۔ ادھر صوبہ سندھ میں وکلاء اور سیاسی اور ادبی تنظیموں نے دریائے سندھ پر ڈیموں کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے نمن نگار ریاض سہیل۔
تحریک انصاف کے رکن محمد علی خان نے نئے ڈیموں کی تعمیر کے حق میں قرارداد پیش کی، جس میں پاکستان کو درپیش پانی کی قلت کا ذکر کرتے ہوئے نئے ڈیموں کی تعمیر کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نواب یوسف تالپور نے نشاندہی کی کہ قرارداد واضح نہیں، اس میں ڈیموں کا نام نہیں بتایا گیا۔ انہیں دیا میر بھاشا ڈیم قبول ہے لیکن کالا باغ ڈیم نہیں۔
یہ ہم کو ٹرمینالوجی سمجھ نہیں آ رہی، ڈیمز کون سی ڈیمز، کہاں پر ڈیمز، جہاں تک بھاشا ڈیم کا تعلق ہے وی آر آل فار اٹ، ہم چاہتے ہیں کہ بھاشا ڈیم بنے۔ بات یہ ہے کہ آپ کلیکشن بھی کرتے ہیں، بات بھاشا ڈیم کی کرتے ہیں اور پیچھے سے کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں۔ سر دس از ناٹ آن، دس از ناٹ آن۔ آپ دیکھو تھری فیڈریٹنگ یونٹس، اٹ از فرنٹیئر، اٹ از سندھ، اٹ از کے پی کے، ان تینوں پروونسز کی اسمبلیز نے اس کو رد کیا ہے۔
مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن اسمبلی خواجہ آصف نے بھی نواب یوسف کے موقف کی تائید کی اور بتایا کہ گزشتہ حکومت میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم نے میسا کے پانی پر دستخط کیے تھے، اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، کالا باغ ڈیم متنازع ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پوری قوم تسلیم کرتی ہے کہ ملک میں پانی کا سنگین بحران ہے، پانی کے نئے ذخائر نہ بنائے گئے تو ملک اندھیروں میں چلا جائے گا۔
اور میں اس ابہام کو بھی دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا صوبہ سندھ، ہمارا خیبر پختونخوا اور اگر ہمارا بلوچستان کے صوبے کالا باغ ڈیم پر اعتراض کرتے ہیں تو ہم کبھی ہم اس کا احترام کریں گے۔ بلا وجہ ایک بحث کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کی کوئی ضرورت نہ تھی نہ ہے۔
دوسری جانب سندھ میں دریائے سندھ پر ڈیموں کی تعمیر کے خلاف احتجاج جاری ہے، جبکہ تحریک انصاف کے رکن اسمبلی حلیم عادل شیخ اور دعا بھٹو آج عمرکوٹ اسپتال کے دورے پر پہنچے تو لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ڈیموں کے خلاف احتجاج کیا۔
اور حیدرآباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی دریائے سندھ پر نئے ڈیموں کی تعمیر کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے، جبکہ شہر میں کچھ سیاسی اور سماجی تنظیموں نے ڈیموں کی تعمیر کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ۔
حیدرآباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے طویل قرارداد منظور کرتے ہوئے دریائے سندھ پر کوئی بھی ڈیم کی تعمیر کی مخالفت کر دی ہے۔ ایسوسی ایشن کے قائم مقائم صدر وسیم شاہ کا کہنا ہے،
ایسی سچویشن ہوگی تو جو سندھ ہے وہ ہو سکتا ہے ان فیوچر میں کوئی بھی چیز کلٹیویٹ نہیں کر سکے اور کوئی بھی آدمی پانی بھی نہیں پی سکے گا، ہوگا ہی نہیں۔
بار کے جنرل سیکرٹری کی غیر موجودگی میں یہ قرارداد منظور کی گئی ہے، جس پر جنرل سیکرٹری عشرت لوہار کا کہنا تھا،
نہیں ہونی چاہیے، میں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ میٹنگ کال ہو گئی تھی اور مجھے سڈنلی کال ہو گئی سپریم کورٹ میں رول سائن کرنے کے لیے، تو انہوں نے پیچھے قرارداد پاس کر کے رکھ دی تھی۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کی جانب سے ڈیم فنڈ قائم کرنے اور دریائے سندھ پر مزید ڈیموں کی تعمیر کے اعلان کے بعد سندھ کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں ڈیموں کی تعمیر کے خلاف مہم شروع ہو گئی ہے۔ آج حیدرآباد میں مظاہرے بھی کیے گئے۔
چیف رکھے، ثاقب نثار رکھے، سندھو دریا دشمن چیف رکھے۔
سندھی زبان میں شائع ہونے والے آج کے اخبارات ڈیم تعمیر مخالف بیانات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان بیانات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا بیان بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے آئین کی دفعہ 6 کے تحت مقدمات قائم کرنے پر تنقید کی ہے۔ چیف جسٹس نے حال ہی میں کہا تھا کہ ڈیم کی تعمیر کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف مقدمات دائر کیے جا سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ نے کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے خلاف ملک کی 3 اسمبلیاں قرارداد منظور کر چکی ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جب دیگر ڈیموں کی تعمیر پر سب کا اتفاق ہے تو کالا باغ ڈیم کا ذکر ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ کالا باغ ڈیم کا ذکر کر کے دوسرے ڈیموں کی تعمیر کو رکوانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والے ادارے پیمرا نے بھی ٹی وی چینلوں کو متنبع کیا ہے کہ ڈیم تعمیر کی مخالفت کرنے والوں کے بیانات نشر کرنے سے گریز کیا جائے۔ علی حسن، بی بی سی، حیدرآباد، سندھ۔
اور اب ایک اور متنازع مسئلے کا ذکر۔ بنگالی اور افغان مہاجرین کو شہریت دینے کے حوالے سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے بیان پر بلوچستان کے وزیراعلی جام کمال نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین کے بارے میں پہلے جو پالیسی بنائی گئی تھی اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ادھر بلوچستان کی بلوچ قوم پرست جماعتوں کی جانب سے مہاجرین کو شہریت دینے کی مخالفت کی گئی ہے، جبکہ پشتون قوم پرست جماعتیں افغان مہاجرین کو شہریت دینے کی حامی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچ قوم پرست جماعتوں کی طرح وزیراعلی بلوچستان جام کمال بھی مہاجرین کو شہریت دینے کے خلاف ہیں۔ کوئٹہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے وزیراعظم کے بیان پر تحفظات کا اظہار کیا۔
وزیراعظم صاحب نے کن اسپیکٹس پہ کراچی میں پسِ منظر کیا تھا، یہ بیان دیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اور پورے ملک میں بڑے تحفظات ہیں ان چیزوں کے حوالے سے۔ کچھ ایسے ڈیسیجن ہے جو تو ملکی ڈیسیجن ہے جس میں آپ کو پوری قوم کو اکٹھا کر کے ایک مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے۔
وزیراعلی بلوچستان کا کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے حوالے سے ماضی میں وفاقی کابینہ نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں کوئی بنگالی مہاجر تو نہیں، تاہم افغان مہاجرین 37 سال سے زائد کے عرصے سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ افغان مہاجرین بلوچ اور پشتون قوم پرست جماعتوں کے درمیان تنازع کا باعث ہیں۔ بلوچ قوم پرست جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس افغانستان بھیجا جائے، جبکہ بعض پشتون قوم پرست جماعتیں ان کو شہریت دینے کے حق میں ہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی سربراہ سینیٹر عثمان کاکڑ کہتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں 5-6 سال بعد تارکین وطن کو شہریت مل جاتی ہے۔
جب ایک بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، اس نے افغانستان دیکھا ہے، نہ گئے ہوئے، اس کو یہ شہریت کا حق، اس کا حق انسانی طور پہ بھی، غیر قومی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے اس کا حق ہے۔
بلوچ قوم پرست جماعتوں کا موقف ہے کہ افغان مہاجرین کو شہریت دینے سے بلوچستان میں آبادی کا توازن متاثر ہوگا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ثنا بلوچ کہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کی واپسی سے خود افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا۔
کہ اگر ہم افغانستان کی تعمیر نو چاہتے ہیں تو یہ جتنے بھی ہمارا ہیومن ریسورس ہے، یہ ورک فورس ہے، چاہے وہ افغان ریفیوجیز کا ہے جنہوں نے یہاں پڑھ لکھے ہیں، یہ واپس جاتے ہیں تو یہ افغانستان کی تعمیر نو میں بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔
ایک اور بلوچ قوم پرست جماعت نیشنل پارٹی نے وزیراعظم کے بیان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی قوم بنگالیوں اور افغان مہاجرین کی شہریت قبول نہیں کرے گی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے آج قومی اسمبلی میں مالی سال 2018-19 کے آئندہ 9 ماہ کے لیے ضمنی بجٹ پیش کیا۔ ترمیم شدہ مالیاتی بل کے مطابق لگژری گاڑیوں، مہنگے موبائل فونز اور سگریٹ پر ڈیوٹی میں اضافہ تجویز کیا گیا ہے، جبکہ ترقیاتی پروگرام کے بجٹ میں کٹوتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار فرحت جاوید کی رپورٹ، جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
محمد سلطان اسلام آباد میں سرکاری پیسے سے بننے والی اس سڑک پر کام کر کے روزی کماتے ہیں، لیکن سرکاری ترقیاتی منصوبوں پر کام رکنے کا خوف اس محنت کش طبقے کو بے یقینی کا شکار رکھتا ہے۔
دیہاڑی لگاتا ہے، اس کے بعد اس کا جو جب اس کا کام ختم ہو جائے گا کیا کرے گا؟ چولہا بند ہونا اور کیا ہونا، بلڈنگ بھی بند ہو گئی، روڈ کا کام بھی بند ہو گیا، تو پھر مزدوری کدھر سے ملے گی؟ حکومت ایسی منصوبہ بندی کرتی ہے، پھر غریب لوگوں کے وظیفہ لگائے۔
محمد سلطان کا یہ خدشہ اتنا بے جا بھی نہیں ہے۔ حکومت نے آج ہی ترقیاتی اخراجات میں 350 ارب روپے کی کٹوتی کا اعلان کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے منی بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر عائد کردہ ٹیکس میں 100 ارب روپے کی کمی کا اعلان کیا گیا ہے. قیمتی موبائل فونز، 1800 cc سے بڑی لگژری گاڑیوں، سگریٹ اور کھانے پینے کی درآمد شدہ قیمتی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی اور ٹیکس میں اضافے کا اعلان بھی شامل ہے. جبکہ حکومت بغیر نئے ٹیکس لگائے 183 ارب روپے کی اضافی آمدن بھی حاصل کرے گی. وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے اسمبلی اجلاس کے دوران کہا کہ وہ صرف صاحب ثروت افراد پر بوجھ ڈال رہے ہیں.
جو ٹوٹل آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 1890 ارب روپے یا آپ سمجھ لیں 1900 ارب روپے کا دکھایا گیا تھا خسارہ، لیکن اگر ہم اقدامات نہیں کرتے تو یہ 2780 ارب روپے تاریخ میں سب سے بڑا خسارہ ہونے جا رہا ہے. حالات مشکل ہیں اور مشکل حالات کے اندر مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں.
لیکن حزب مخالف کی جماعتیں حکومتی اقدامات کو غیر مؤثر قرار دے رہی ہیں. سینٹ میں مسلم لیگ نون کے رہنما لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم کہتے ہیں کہ ان کی جماعت اس بجٹ کو رد کرتی ہے.
یہ جو ابھی کٹس لگا رہے ہیں نا، ابھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ایک طرف ٹی وی پہ بھینسیں دکھا رہے ہیں، ہم یہ بیچیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اگر آپ نے بچت کرنی ہے تو آپ ڈیولپمنٹ فنڈ کو نہ کم کریں. آپ کیا کریں کہ جو گورنمنٹ چلانے کے اخراجات ہیں اس میں 5% کمی کریں تو آپ کے 200 ارب روپیہ آپ کو بچ جائے گا. آپ اپنے اوپر پیٹ پہ پتھر باندھیں.
دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ ترقیاتی بجٹ میں کمی سے وہ طبقہ متاثر ہوگا جن کا روزگار ان منصوبوں سے جڑا ہے، جبکہ خود موجودہ حکومت کے روزگار فراہم کرنے کے وعدے بھی متاثر ہوں گے. تجزیہ کار عابد سلہری کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ حکومت ان سکیموں کو روکے گی جو ابھی شروع نہیں ہوئی.
جو پی ایم ایل این کا فوکس تھا اگر آپ دیکھیں تو وہ سارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ تھا، میگا پروجیکٹس پہ تھا. جو پی ٹی آئی کا فوکس تھا پچھلے 5 سال میں کے پی میں، تو انہوں نے وہاں پہ کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں شروع کیا، لیکن انہوں نے اسکولز اور ہیلتھ سسٹم جو تھا اس میں کافی بہتری وہ لے کے آئے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہی ماڈل جو ہے وہ شاید اب وفاق میں بھی ریپلیکیٹ ہو. جب ہم پی ایس ٹی پی میں ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں گے تو پہلا جو کٹ ہے وہ تو یہ ہوگا کہ کچھ ان اپروڈ اسکیم آ گئی تھیں، وہ اسکیم جو ہے ان کو رول بیک کیا جا رہا ہے.
ماہرین کے مطابق رواں سال پیش کیا جانے والا یہ دوسرا بجٹ خطرات میں گھری ملکی معیشت کو سہارا دینے کی ایک کوشش ہے، لیکن حکومت کی یہ کوشش کس قدر کامیاب ہوگی اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
امریکہ نے ہینڈ بیگ، چاول اور ٹیکسٹائل سمیت بڑی تعداد میں چینی مصنوعات پر 200 ارب ڈالر کے نئے محصولات نافذ کر دیے ہیں. یہ اب تک لگائے جانے والے سب سے زیادہ محصولات ہیں. امریکہ اس سے قبل چین سے درآمد کی جانے والی سینکڑوں اشیاء پر پہلے ہی 50 ارب ڈالر کا ٹیرف یا محصول عائد کر چکا ہے. میں نے بیجنگ میں ٹائمز آف انڈیا کے صحافی سیول داس گپتا سے پوچھا کہ ان نئے امریکی محصولات پر چینی کیا کہتے ہیں.
چین ابھی تک ریاکٹ تو نہیں کر رہی ہے، سوچ پلاننگ کر رہی ہے ریاکٹ کرے یا نہ کرے. چند گھنٹوں میں کچھ ریئیکشن شاید آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کل صبح ریئیکشن آئے. لیکن چین جان بوجھ کے ریئیکشن اس لیے نہیں کر رہی ہے، اور پہلے بھی انہوں نے ان کا ریئیکشن قریباً بند ہو گیا ہے. قریباً 3 ہفتے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے، ریٹیلیٹ کرنے کے لیے امریکن مال کے اوپر ڈبل ٹیکس بٹھائیں گے، یہ سب کہنا بند کر دیا. اب اسٹیٹ میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے بزنس کو، بار بار یہی کہہ رہی ہے. لیکن جیک ما جو کہ علی بابا کے چیئرمین ہے، ان کا آج ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ مسئلہ 20 سال اور چلیں گے. اٹس این اے میس، اس نے کہا ہے. پورے چین اور امریکہ کے رشتے ایک میس میں ہیں اور یہ ختم نہیں ہوگا، یہ لڑائی جو شروع ہوئی ہے اور 20 سال تک چلے گی، یہ ان کا کہنا ہے. تو یہ کچھ حد تک راجیہ جو کہتی ہے، جو ملک کہہ رہا ہے یا ان کی سرکار کہہ رہی ہے، اس سے الگ ہے.
اچھا، یہ جو اب محصولات عائد کیے ہیں 200 ارب ڈالر کے، یا ٹیکسز جو لگائے ہیں امریکہ نے، اس سے چین کی کون کون سی انڈسٹریز یا صنعتیں متاثر ہو سکتی ہیں، اور کتنا اسے معاشی نقصان ہوگا، اکنامک لاس کتنا ہوگا اس کا؟
یہ بہت بڑا سوال ہے. کل تک یہ تھا کہ چین کے کچھ کچھ ایسے آئٹم تھے، کچھ کچھ ایسا مال تھا جس پر ٹیکس لگا تھا اور پریشان تھی چین. لیکن یہ والا جو ٹیکس ہے، یہ صرف 200 ارب ڈالر والا نہیں ہے، اس میں 6,000 آئٹم کور کیے گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے آئٹم کور کیے گئے ہیں جیسے کپڑے، الیکٹریکل گوڈس، فرنیچر، جو سب مال چین بیچتی ہے، ایکسپورٹ کرتی ہے. آج حالت یہ ہے کہ چین کے سارے مال جو ہیں 100% نہ ہو تو سمجھیے 90% پلس ان کا جتنا مال ہے سب کے سب منیمم 10% انکریز ہوا ہے اور کہیں کہیں 25% امپروو ہوا ہے، بڑا ہے. تو 10-25% کے بیچ میں سارے مال کورڈ ہو گئے. یہ لڑائی تو اب بڑی چلے گی.
یہ تھے بیجنگ میں ٹائمز آف انڈیا کے صحافی سیبل داس گپتا. ایک نئی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے شام اور عراق میں 2013 کے بعد سے خفیہ طور پر کم سے کم 12 شامی باغی تنظیموں کو مسلح کیا ہے. تفصیل آنے کو ہے، سربین بھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سربینہ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. اسرائیل نے اپنی نو کامنٹ یا تبصرہ نہ کرنے کی پالیسی ترک کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ اس نے گزشتہ 2 برس کے دوران شام میں ایرانی اہداف پر 200 سے زیادہ حملے کیے ہیں. اس کے علاوہ ایک نئی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے شام اور عراق میں 2013 کے بعد سے خفیہ طور پر کم سے کم 12 شامی باغی تنظیموں کو مسلح بھی کیا ہے. اس کی تفصیل سنتے ہیں ہمارے ساتھی فراز ہاشمی اور نادیہ سلیمان سے.
رائٹرز نیوز ایجنسی کی اس خبر کی بنیاد اسرائیل کے ایک تھنک ٹینک فورم فار ریجنل تھنکنگ کی ریسرچ فیلو الیزابتھ سرکوف کی تحقیق پر مبنی ہے.
اسرائیل نے خفیہ طریقے سے جنوبی شام میں 12 باغی گروپوں کو اسلحہ اور ہتھیار فراہم کیے تاکہ وہ ایران کے حمایت یافتہ جنگجوؤں اور نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ کے مسلح افراد کو اسرائیل کی سرحد سے دور رکھیں.
یہ سلسلہ اس سال جولائی تک جاری رہا جس کے تحت اسرائیل ان باغی گروہوں کو بندوقیں، مشین گنیں، مارٹر لانچرز اور فوجی گاڑیاں بھی فراہم کرتا تھا.
اسلحے کی یہ ترسیل اسرائیل کے خفیہ ادارے گولان کی پہاڑیوں میں 3 راستوں سے کرتے تھے اور انہی راستوں کو انسانی بنیادوں پر فراہم کی جانے والی امداد خانہ جنگی سے متاثرہ افراد تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا.
اسرائیل کی اس حکمت عملی کا نام اچھا ہمسایہ آپریشن ہے جس کا مقصد ایران مخالف شامی تنظیموں کو تقویت دینا تھا تاکہ ایران نواز دھڑوں کو اسرائیل کی سرحدوں کے قریب اڈے بنانے کا موقع نہ مل سکے.
اسرائیل کی حکومت 12 باغی گروپوں کے جنگجوؤں کو $75 ماہانہ کے حساب سے تنخواہ بھی دیتی تھی. اس کے علاوہ ان گروپوں کو شام کی بلیک مارکیٹ سے اسلحہ خریدنے کے لیے علیحدہ رقوم فراہم کی جاتی تھیں.
اسرائیل کی طرف سے دی جانے والی امداد کی وجہ سے ان باغی گروہوں کو یہ امید ہو چلی تھی کہ اگر بشار الاسد کی فوجوں نے روس کی فضائی مدد سے ان پر حملہ کیا تو اسرائیلی فوج عملی طور پر ان کی مدد کرے گی، لیکن ان کی یہ امیدیں دم توڑ گئیں.
رپورٹ میں فرسان الجولان نامی گروپ کے ایک جنگجو کے حوالے سے کہا کہ اسرائیل سے جو سبق ہمیں ملا ہے وہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے. اس کو انسانوں سے کوئی دلچسپی نہیں اور انسانیت کی اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کو صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز ہے.
اسرائیل نے ان گروہوں سے اپنے تعلقات کو خفیہ رکھا. اسرائیل کو ایک عرصے سے تشویش رہی ہے کہ اس کی سرحد کے قریب ایران سرگرم ہے اور وہ اسرائیل کے ازلی دشمن حزب اللہ کو جدید ترین ہتھیار فراہم کر رہا ہے.
اس تشویش میں اس وقت اضافہ ہوا جب دسمبر سن 2016 میں بشار الاسد نے روس اور ایران کی مدد سے حلب شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا. اس سے دولت اسلامیہ کی جنگی صلاحیت کو سخت دھچکا پہنچا اور ایران کو اپنی توجہ شام کے دوسرے علاقوں پر مرکوز کرنے اور اسرائیلی سرحد کے قریب اپنی فوجی موجودگی بڑھانے کا موقع مل گیا۔
اس کے جواب میں اسرائیل نے فضائی کاروائیاں شروع کر دیں۔ اپریل میں شامی میڈیا نے خبر دی تھی کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے ہومس کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا ہے، جہاں مبینہ طور پر ایران کے پاسداران انقلاب ایک ڈرون یونٹ چلا رہے تھے۔
اس حملے سے پاسداران انقلاب کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے اس حملے کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مئی میں بنیامین نتنیاہو نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شام میں کسی بھی جگہ ایرانی فوج کی موجودگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
جون میں ابو کمال کے علاقے میں ایک اور اسرائیلی حملے میں کئی ایران نواز جنگجو مارے گئے۔ اس حملے کا الزام پہلے امریکہ پر لگا تھا، تاہم ایک امریکی عہدیدار نے سی این این کو بتایا تھا کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا۔
صحافی اور تجزیہ کار میسم بروش کے مطابق اسرائیل کے اس جارحانہ ایران مخالف پالیسی کے 3 بنیادی نکات ہیں۔
اول، اسرائیل کو نہ تو ٹرمپ انتظامیہ پر اعتماد ہے کہ وہ شام میں ایرانی موجودگی کے بارے میں کچھ کر سکے گی، اور نہ ہی وہ روس سے امید رکھ سکتا ہے کہ وہ شام میں ایران کو روکنے میں کوئی کردار ادا کرے گا۔ صدر ٹرمپ شام میں امریکی وسائل جھونکنا نہیں چاہتے، لیکن وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ شام سے امریکی فوجوں کو جلد از جلد نکالنا چاہتے ہیں۔
دوم، شام میں ایرانی موجودگی سنی عرب ملکوں کے لیے بھی سخت تشویش کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے مسئلے پر اسرائیل اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے خیالات یکساں ہیں۔ یہ نئے تعلقات اسرائیل کے لیے بہت اہم ہیں اور انہیں نتنیاہو خوش آئند قرار دے چکے ہیں۔
سوئم، اسرائیلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ ایران کے عزائم توسیع پسندانہ ہیں اور وہ پورے مشرق وسطی میں اپنی بالا دستی چاہتا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کی مکمل تباہی کے اعلانات اور ایرانی حمایت یافتہ کمانڈروں کے اسرائیل لبنان سرحد پر پریڈ سے ان خدشوں کو مزید ہوا ملی ہے۔
اس کے جواب میں ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے حالیہ مہینوں میں عراق میں شیعہ دھڑوں کو بیلسٹک میزائلوں سے لیس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ایک عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو اس کا بیک اپ پلان ہے۔ البتہ ایران نے سرکاری طور پر اس کی تردید کی تھی۔
دوسری طرف، امریکی پابندیوں کے بعد ایرانی معیشت کے مزید سکڑنے کا امکان ہے۔ اس ماحول میں اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی سے ایرانی حکمران ملکی معیشت کی بدحالی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی عوامی بے چینی سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی بھی انتہا پسندانہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شام کا مسئلہ حل ہو بھی جائے تب بھی مشرق وسطی پر چھائے کشیدگی کے بادل آسانی سے چھٹنے والے نہیں۔ اب جبکہ شام میں خانہ جنگی اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے، شام میں طاقت کے توازن کے بارے میں سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ خدشہ ہے کہ شام آنے والے دنوں میں ایران اور اسرائیل میں رسہ کشی کا شکار رہے گا۔
ایران کی ضد پر مشرق وسطی میں اسرائیل کی خفیہ کارروائیاں، تفصیل آپ نے ہمارے ساتھی نادیہ سلیمان اور فراز ہاشمی سے سنی، اور اسی موضوع پر میں نے یہاں لندن میں اسکول آف افریقن اینڈ اورینٹل اسٹڈیز میں فلسطینی مرکز کے محقق طارق سلیمان سے بات کی اور پوچھا کہ اس رپورٹ کو کتنا قابل اعتبار سمجھا جائے۔
جی ہاں، ایک تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اب تک اسرائیل کسی بھی اس طرح کی رپورٹ کو باہر نہیں آنے دیتا تھا، کسی طرح کی نیوز باہر نہیں آتی تھی۔ وہ ایک خاص قسم کی ابہام کی پالیسی پہ کام کر رہا تھا، اور وہ بتاتا تھا کہ اس کی کچھ ولنریبلٹیز تھیں جس کی وجہ سے وہ کئی چیزوں کو بڑے واضح طریقے سے اون نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب ہمیں اس پالیسی سے، یہ رپورٹ کے لیک ہونے سے یا اس کے باہر آنے سے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ کر تو رہا تھا لیکن اون نہیں کرتا تھا، اور اب پہلی بار اس کی ایز اے اسٹیٹ ایک کانفیڈنس نظر آتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ اس نے ان چیزوں کو اون کی ہے کسی حوالے سے۔ اور ہمارے خیال میں یہ جو رپورٹ میں چیزیں ہیں یہ بہت حد تک درست ہیں۔
اس رپورٹ کی جو مصنفہ ہیں الزبت سرکوو، یہ اسرائیلی تحقیقی ادارے سے بھی وابستہ ہیں، تھنک ٹینک سے وابستہ ہیں، تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جان بوجھ کر یہ رپورٹ افشا کی گئی ہے یا ایک طرح سے ایک سٹیٹ راز جو ہے سرکاری راز افشا کیا گیا ہے؟
جی بالکل، یہ اسی طریقے سے جس طرح میں نے کہا کہ اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ آف اسرائیل اس وقت زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور وہ بہت ساری چیزیں اپنے متعلق بتانا چاہتی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اس سوسائٹی کو، اس کے ارد گرد ممالک کو یہ اندازہ ہو کہ اسرائیل کی پالیسیز کیا ہیں وز اے ایران۔ اسپیشلی
جو پالیسی اسرائیل نے مشرق وسطی میں اپنائی ہوئی ہے، اور ایران کا آپ نے ذکر خود ہی کر دیا ایران کے مقابلے میں، تو ہدف کیا ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ بالکل بلاک کرنا چاہتا ہے ایرانی اثر و نفوذ کو مشرق وسطی میں، یا کیا مقاصد ہیں؟
اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کا وہ جو تاریخی پس منظر ہے اس کو دیکھیں اور اس میں پلیس کریں اسرائیل کی ایران پالیسی کو. اب اسرائیل کو چند یہودی جو یورپ سے آئے تھے انہوں نے آ کے مڈل ایسٹ میں بنایا ہے، تو مڈل ایسٹ کی سوسائٹیز نے اور ممالک نے کبھی بھی اسرائیل کو مڈل ایسٹ کا حصہ نہیں سمجھا، اور اسرائیل کی حکومتوں نے بھی محسوس نہیں کیا کہ وہ مڈل ایسٹ کا حصہ ہیں. تو اب ایران کا کارڈ ایک ایسا کارڈ ہے جس کو یوز کرتے ہوئے اسرائیل جو ہے اس نے سعودی عربیہ اور دوسری گلف کی سنی ریاستوں کو ساتھ ملا کے، تو وہ اس طریقے کے الائنسز کے سلسلے میں جکڑ دیے اس نے سارے کے سارے ممالک کو کہ اب لگتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کا حصہ ہے اور یہی اس کے عزائم ہیں.
یہ تھے سوئس کے محقق طارق سلیمان. برطانیہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ غرب اردن میں ایک گاؤں کی مسماری سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے کتنا مخلص ہے. تفصیل عارف شمیم کی زبانی.
اس تنازع میں چھوٹے نظر آنے والے جھگڑوں کے نتائج بڑے نکلتے ہیں. یہ مقبوضہ غرب اردن کے صحرا میں ایک طلوع صبح ہے. اس گاؤں پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور فلسطینی مستقبل کی ریاست کے لیے اس پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں. خان الاحمر گاؤں میں حسام، قاسم اور اصیل گھر سے باہر سو رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی بہت گرمی ہے. ان کی ماں ناشتہ بنا رہی ہے. 1950 میں جب نئی اسرائیلی ریاست سے انہیں نکالا گیا تھا تو فلسطینی بدو برادری یہاں آ کر بس گئی تھی، لیکن اب اسرائیلی سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ گاؤں کو بغیر اجازت بسایا گیا تھا، اس لیے ریاست اسے مسمار کر سکتی ہے. خان الاحمر اسرائیل کے اس علاقے پر قبضے سے پہلے قائم ہوا تھا. فلسطینیوں کے لیے تقریباً ناممکن تھا کہ وہ یہاں بلڈنگ پرمٹ حاصل کرتے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل ان یہودی آبادیوں کے حق میں امتیازی سلوک کر رہا ہے جو گاؤں کے گرد ہیں اور بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی ہے. اسرائیلی فورسز یہاں جانے والی سڑک کو بند کر رہی ہیں. گاؤں والوں کی آخری اپیل رد ہونے کے بعد تناؤ مزید بڑھ گیا ہے. یہ قبضے کے 50 سال بعد ایک روایت سے بن گئی ہے. فلسطینی اور ان کے حمایتی احتجاج کرتے ہیں اور اپنی فوج اور انتظامی سیاسی طاقت کی وجہ سے اسرائیل حاوی رہتا ہے. جو کچھ یہاں ہوتا ہے وہ سیاسی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ اس بہت لمبی اور تلخ لڑائی سے جڑا ہوا ہے. اور اب صدر ٹرمپ بھی ہیں. وہ اسرائیل کے چیئر لیڈر ہیں جنہوں نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا ہے، فلسطینی سفارتکاروں کو امریکہ سے نکالا ہے اور پناہ گزینوں کی امداد بند کر دی ہے. انہوں نے $25 ملین کی امداد بند کر کے یروشلم میں فلسطینی ہسپتالوں کو نشانہ بنایا ہے. بچوں کے ڈائلسز اور کینسر کی وارڈوں کا 1/4 بجٹ ختم ہو چکا ہے. زندگیاں خطرے میں ہیں. صدر ٹرمپ کو یقین ہے کہ دباؤ رنگ لائے گا اور فلسطینی مزید پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ ایک فریق کی طرف سے زبردستی تشدد کو تو جنم دے سکتی ہے، امن کو نہیں. بیت المقدس سے صحرا میں جاتی سڑک پر اس تنازع کے بڑے بڑے پہلو بکھرے دکھائی دیتے ہیں. اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کے مطابق خان الاحمر کے لوگوں کو ان کے گاؤں سے بے دخل کرنا جنگی جرم ہوگا.
تھی بی بی سی کے نامہ نگار جیرمی بوئن کی رپورٹ، جو آپ نے ہمارے ساتھی عارف شمیم سے سنی. تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں. ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فراز ہاشمی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں فیونا فیئر مینر، اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبید ملک.
روس نے شام میں مار گرائے جانے والے فوجی طیارے کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے جس پر سوار 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے چینی اشیاء پر 200 ارب ڈالر مالیت کے نئے محصولات نافذ کر دیے ہیں۔ یہ نئے ٹیکسز 5000 سے زائد اشیاء پر نافذ کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2018 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ جنوبی اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان اعلی سطح کے مذاکرات کے دور کا آغاز پیونگ یانگ میں ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے میانمار میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں پر شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا ہے کہ میانمار کی فوج نے روہنگیا مسلم کشی کی کوشش کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔